السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدہ واسطیہ لیول 2 پیج نمبر 330. اللہ تعالیٰ کی صفت معیت کا بیان. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ہم لوگ لیول 2 میں ہیں، اور ہم پیچھے سے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کا ثبوت قرآن اور احادیث سے پڑھتے آ رہے ہیں. اور ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی بھی صفت کے بارے میں سوال کرنے والے کو کس طرح سے ہم جواب دے سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، وہ عرش پر استوا ہے، یا پھر قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور ہر حکم اللہ ہی کا چلتا ہے. یہ بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ استوا علی العرش ہے، اور ساتھ میں یعنی بیک وقت دو چیزیں ہو سکتی ہیں. جیسے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آگے ہم ابھی پڑھیں گے کہ وہ استوا علی العرش ہے، تو پھر کیسے وہ آسمان دنیا پر نزول فرما سکتا ہے؟ تو اس طرح کے سوالات ہمیں ویسے کرنے بھی نہیں چاہیے. بہرحال، اور جو ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ رسول اکرم نے اس کنیز سے پوچھا تھا کہ اللہ کہاں ہے، تو اس نے کیا جواب دیا تھا؟ کہ آسمان پر اس نے اشارہ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے علو یعنی بلند ہونے پر کئی دلیلیں موجود ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام اور صفت علو کا اس بات اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق سے اوپر اور ان سب سے الگ ہے. اور ان لوگوں میں جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، تو ان میں سے یہود کا بھی رد ہے، جنہوں نے مسیح ابن مریم کو نعوذ باللہ ان پر الزام لگایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا تھا، جبکہ یہود کیا کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں نعوذ باللہ قتل کر دیا. پھر ان آیت میں نصارہ کی بھی تردید ہوتی ہے، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں مبالغے سے کام لیا اور غلو کیا، یعنی ان کو ان کے مقام سے اٹھا کر، بندے کے مقام سے اٹھا کر ربوبیت کے مقام تک پہنچایا. اور جو پیچھے ہم نے آیتیں پڑھی تھی اس میں ان لوگوں کی بھی تردید ہے جن کا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا معنی صرف نفسی معنی ہے. اور عمل صالح یعنی پاکیزہ بات کو اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے نا. ہر ہمارے جو پاکیزہ کلمات ہیں کہاں چڑھتے ہیں؟ وہ بلندی پر. پھر پیچھے جو ہم نے آیت پڑھی تھی اس میں ایک آیت کا یہ بھی مطلب تھا کہ موسیٰ علیہ السلام یوں فرمایا کرتے تھے کہ اس کا الہ آسمان میں ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق سے اوپر اور بالاتر ہونے کی دلیل موجود ہے. اور سما یعنی جب ہم سما کی بات کرتے ہیں، پھر سما کی بات کرتے ہیں، تو مطلب بلندی مراد ہے اس سے. پھر اللہ تعالیٰ کے فعل کی بات آئی تھی. سبحان اللہ، ظاہر سی بات ہے سارے معاملات کی تدبیر کون کر رہا ہے؟ آپ خود بتائیے کہ دنیا میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، یا دنیا سے باہر بھی جو کام ہو رہے ہیں، ان سب کی تدبیر کون کرتا ہے؟ کس کا حکم ہے اور کس کی خلق ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فعال ہے نا، یعنی کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو جو کچھ فرقے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو معطل قرار دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کچھ ہی نہیں کر سکتا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ افعال لازم ہے، یعنی مثلا اس کا استوا ہونا، اس کا اترنا، اس کا آنا، اور جو بھی کچھ حکم دینا ہے، رزق دینا، زندہ کرنا، موت دینا. پھر قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے اور غیر مخلوق ہے. پھر ان آیات میں جو ہم پیچھے آیت پڑھتے آئے ہیں ابھی تک کے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ثبوت موجود ہے. پھر احادیث ہم نے پڑھی، احادیث میں ہم پیچھے سے حدیث پڑھتے جا رہے ہیں، اور ابھی آج اور ہم کچھ حدیثیں پڑھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ کی کچھ اور صفت کا ذکر ہے. تو حدیث میں بھی ہم کو کیا ثبوت ملتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے، اس کا ثبوت موجود ہے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا الہ ہے، اور اس کے پاکیزہ نام ہیں، اور اس کا واسطہ دے سکتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو اس کے پاکیزہ ناموں کا. پھر اللہ تعالیٰ کے جو حکم, اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ شریعت بھی ہے اور اس کی قوت کا ہم کو یہ بات احساس دلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, وہ قوت والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ قوت والا تو ہے لیکن ساتھ میں وہ رحمت بھی ہے اس کے اندر, وہ رحمت فرمانے والا بھی ہے اور مغفرت فرمانے والا بھی ہے. یعنی ہمارے خطاؤں کو, ہمارے گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ. پھر جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے, تو نیک بندوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہے اور عام بندوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے. پھر یہ بھی بات ہمیں پتہ چلی کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ دنیا میں دشمن اسلام کرتے آئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے. اس سے اس کے صبر کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی فوراً نہیں پکڑ لیتا بلکہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے یا موقع اور مہلت دیتا ہے تاکہ بندے اس کی طرف پلٹیں, یعنی مضبوط ہونے کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی. پھر یہ سوال بھی ہم نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے, لیکن یہ سوال رسول اکرم نے اس کنیز سے کیا تھا. لیکن اگر ہم سے کوئی یہ سوال کرے کہ اللہ کہاں ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ استوى على العرش, کیونکہ قرآن سے ہم کو یہی جواب ملتا ہے. یا بلندی کی طرف اشارہ کرنا بھی جائز ہوگا, جیسے اگر ہم آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے. تو ذاتی اعتبار سے بھی وہ بلند ہے, قدرت کے اعتبار سے بھی بلند ہے, اس کی شان اور عظمت وہ بھی بلندی ہی کے اعتبار سے ہے. تو علماء کرام کہتے ہیں کہ ایسی تمام باتیں یا کلام جس میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے یعنی قرآن میں, تو یہ سب حقیقت پر مبنی ہیں کیونکہ وہ سچا کلام ہے قرآن. اس میں کسی طرح کی کوئی تحریف کی گنجائش نہیں ہے اور اس میں باطل نظریات آ نہیں سکتے. تو قرآن کے سامنے جو بھی جھوٹے وہم و گمان ہیں ان کو رد کیا جائے گا. جیسے کہ مثال کے طور پر یہ خیال کرنا کہ آسمانوں سے اٹھائے ہوئے ہے یا اس پر سائے فگن ہیں, یہ تمام اقوال باطل ہیں. یعنی اہل علم اس کو غلط قرار دیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کرسی تو تمام آسمانوں اور زمینوں سے وسیع ہے, بلکہ وہی ذات اقدس ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو تھامے ہوئے ہے. وہ تو آسمان کو تھامے ہوئے کہیں وہ زمین پر ہی نہ گر جائے مگر جب وہ خود اسے حکم دے گا, جیسے کہ قرآن میں آتا ہے سورہ روم میں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ, کہ اس کی ایک نشانی یہ بھی کہ آسمان و زمین میں اس کے حکم سے قائم ہیں. تو بہرحال اب تک جو ہم نے پڑھا تھا تو اس کا خلاصہ یہی تھا. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت معیت, یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں. ہم قرآن میں پڑھتے آئے ہیں نا, آپ کو کوئی ایسی آیت یاد ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے آپ کے؟ جی ویری گڈ ماشاء اللہ, مجھے یہی امید تھی کہ ان اللہ مع الصابرین, آپ لوگوں کو ضروری آیت یاد آئے گی. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت معیت, جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ افضل الایمان ان تعلم ان اللہ معک حیثما کنت, حسن حدیث ہے. بہترین ایمان یہ ہے کہ تجھے اس بات کا علم ہو کہ اللہ تیرے ساتھ ہے تو جہاں بھی ہو. یہ حدیث حسن ہے, طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے عبادہ بن صامت سے. یہ حدیث دراصل ہمیں اللہ تعالیٰ کی معیت کا فائدہ دیتی ہے. پہلے بھی کچھ آیتیں گزر چکی ہیں لیکن یہ حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی اس کی صفات وہ تو عالی ہے, وہ علو ہے, بلند ہے. تو پھر کیسے پوسیبل ہے کہ ہم زمین پر چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو؟ اس کے بارے میں علماء کرام نے بہت اچھی مثال دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ لیکن جب سورج نکلتا ہے تو بھی آسمان کی طرف ہوتا ہے, جب سورج زوال کی طرف آتا ہے تو بھی آسمان پر ہوتا ہے لیکن وہ ہمارے اوپر ہی ہوتا ہے, اور جب سورج غروب ہوتا ہے تب بھی وہ آسمان پر ہی ہوتا ہے نا. لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اچھا وہ ہمارے ابھی مشرق میں تھا بھی مغرب میں ہے، ادھر سے سورج طلوع ہوا تھا ادھر سے غروب ہوا تھا، تو آسمان پر ہی سورج، لیکن ایک طرف سے طلوع ہوا ایک طرف سے غروب ہوا. چاند کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ چاند ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، حالانکہ وہ تو آسمان پر ہوتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ چل رہا ہے. تو اب یہاں دیکھیں کہ چاند اور سورج تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ہم انسان بھی، لیکن اللہ تعالیٰ وہ تو خالق ہے اور خالق مخلوق کے جیسے نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ کا بیک وقت آسمان پر ہونا، یعنی اپنی ذات میں علو ہونا، عالی ہونا، بلند ہونا، اور ہمارا ساتھ بھی ہونا بالکل پاسبل ہے، کیونکہ ہم مخلوق سے مشابہ نہیں قرار دے سکتے. اور آپ دیکھیں کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ کی چاہے کوئی بھی صفت ہو، چاہے اللہ تعالیٰ کے ہم ہاتھوں کا ذکر پڑھتے ہیں، جیسے کہ یہود نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باندھے گئے ان کے ہاتھ. تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے پاؤں کا ذکر ہے، ہے نا؟ تو آپ دیکھیں ہم جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، انسان یا جانور یا جاندار، جیسے چیونٹی کے ہاتھ ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس کے پاؤں ہیں چیونٹی کے جس سے وہ چلتی ہے نا، ہاتھی کے بھی پاؤں ہیں اور انسان کے بھی پاؤں ہیں، لیکن کیا سب کے برابر ایک جیسے پاؤں ہیں؟ ہر جاندار کے الگ الگ پاؤں ہیں، ہر جاندار کے الگ الگ اعضا ہیں. تو آپ بتائیں کہ جب جو مخلوق ہے آپس میں مخلوق ہی ایک دوسرے کی جیسی نہیں ہے، تو آپ سبحان اللہ آپ بتائیں کہ پھر خالق اور مخلوق کیسے ہو سکتے ہیں بھلا؟ پھر تو ہاتھ ہمارے بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو انسانوں کے ہاتھ سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی. ہمارے پاس جو ہاتھ ہیں وہ اس کی قوت بہت محدود ہے، وہ ہر جگہ نہیں پہنچ سکتے. تو اس کا ہاتھ حق ہے اللہ تعالیٰ کا اور کمال ہے، اس کی قوت بھی حق ہے اور کمال کی قوت ہے، مخلوق کی جیسے قوت نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم کو بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب وہ لڑکی جاتی ہے تو اپنے فادر سے کیا کہتی ہے لڑکی؟ موسیٰ علیہ السلام کی کون سی صفت بتاتی ہے کہ کیا ہے؟ وہ دو صفت بتاتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، تفسیر کی ہے آپ لوگوں نے جی، قوی اور امین. سبحان اللہ، ویری گڈ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت دے، جزاکم اللہ خیرن. تو اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ وہ لڑکی نے وہاں صفت بتائی تھی موسیٰ علیہ السلام کی کہ وہ قوی بھی ہے اور امین بھی ہے. تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ کی قوت والا تو اللہ تعالیٰ بھی ہے، لیکن کہ اللہ تعالیٰ کی قوت بندوں کی جیسی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ کی قوت ویسی ہے جیسی کہ اس کا یعنی اس کے حق کے ساتھ ہے، اس کے لائق ہے. تو انسانوں کی بھی پاس قوت ہے، لیکن انسانوں کی قوت انسانوں کی جیسی ہے، ان کے استطاعت کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ کی قوت ظاہر سی بات ہے مخلوق کی جیسی نہیں ہو سکتی، وہ تو خالق ہے. تو مخلوق کی چیزیں یا مخلوق کو دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمتیں وہ اللہ کی دیوی ہیں اور وہ کنٹرول میں ہیں، وہ محدود ہیں، لمیٹڈ ہیں، جبکہ خالق اس کی تمام صفات، اس کی قوت، اس کا سب کچھ اللہ تعالیٰ کا، وہ ویسا ہی جیسے کہ اس کا حق ہے. اور ہم میں سے کوئی اس کی کیفیت بھی نہیں بیان کر سکتا، کیونکہ کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ کو. آپ مجھے بتائیے کہ جب کسی کو دیکھیں گے تو ہی اس کو بیان کر سکیں گے نا اس کی کیفیت کو، جب دیکھا بھی نہیں، دیکھا ہی نہیں ہے تو بیان کیسے کر سکتے ہیں؟ تو بغیر کسی تکیف کے، بغیر کسی تشبیہ کے، بغیر کسی تعطیل کے اور بغیر کسی تمثیل کے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پر ہم کو ایز اٹ از ایمان لانا ہے، جو کہ جیسے کہ اس کا حق ہے، اس کے کمال کے لائق ہے. تو تعطیل کے بغیر، کیونکہ تعطیل کے معنی کیا پڑھے تھے ہم نے؟ خالی ماننا، خالی جاننا. تو اللہ تعالیٰ کو اگر آپ صفات سے اور اس کے ناموں سے خالی مانیں گے، خالی جانیں گے، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو مانتے نہیں ہیں جیسے جہمیہ فرقہ ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو معطل قرار دیتے ہیں، خالی کر دیتے ہیں. تو یعنی نعوذ باللہ وہ کیا سمجھتے کہ بغیر کسی حکم کے، بغیر کسی قوت کے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کوئی جہت ہے، نہ کوئی سمت ہے، نہ کوئی یعنی کوئی فیل ہے، کچھ بھی نہیں ہو سمجھتے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو. وہ بس نعوذ باللہ ایک پتہ نہیں کیا چیز سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو ایسا نہیں ہو سکتا. جب خالق کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے تو سوری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے تو خالق کے پاس تو وہ بدرجہ اولا موجود ہوگی نا، یعنی سب سے زیادہ قوت کس کے پاس ہوگی پھر؟ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگی کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے اور ہم سب مخلوق ہے. تو جب اس نے ہم مخلوق کو یہ تمام چیزیں دی ہیں, جب ہم ہاتھ کو ہاتھ ہی مانتے ہیں, اپنے کیا ہم اپنے ہاتھوں کو یہ کہتے کہ ہمارے ہاتھوں سے مراد قوت ہے, ایسا کہتے ہیں ہم؟ نہیں نا, ہاتھوں سے مراد ہاتھ ہی ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کی یہ بات, اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات ماننے میں کیوں ہم پیچھے ہٹتے ہیں, جو کچھ فرقے ہیں, جہمیہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی چیز ثابت ہے قرآن اور حدیث سے, اس کو ایز اٹ از ماننا ہے. لیکن ہم اس کی کیفیت یا مثال نہیں بیان کر سکتے, یا مخلوق کے مشابہ نہیں قرار دے سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ حدیث ہم کو اللہ تعالیٰ کی معیت کا فائدہ دیتی ہے کہ بیک وقت اللہ تعالیٰ استوا علی العرش بھی ہے اور ہمارے ساتھ بھی ہے, یہ بھی پاسبل ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جو ذاتی صفات میں سے ہے, یعنی علو جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات میں سے ہے, جو اس کے لیے لازم ہے, اور اس سے اس کا الگ ہونا بھی ممکن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کہ افضل الایمان ان تعلم, اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. جب انسان کو علم ہوگا کہ وہ جہاں بھی ہوگا اللہ اس کے ساتھ ہوگا, تو پھر وہ اس سے ڈرتا رہے گا اور اس کی تعظیم اور توقیر کرے گا. یعنی جو تقوی, یعنی انسان کے اندر تقوی پیدا ہو سکتا ہے اگر, تو اسی بات سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے, پھر وہ کوئی گناہ کے کام نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں, آپ کسی بھی ایک ویران جگہ پر ہوں, کوئی تاریک کمرے میں ہو, اندھیرا ہو وہاں پر, کوئی دوسرا موجود نہ ہو, تو لیکن کوئی برا کام کیوں نہیں کرتا انسان, جو لوگ نیک لوگ ہوتے ہیں. جیسے کہ روزہ ہے آپ کو, اور سب سے بیسٹ مثال روزے کی ہے. آپ دیکھیں, ہمارے ہسبینڈ آفس میں ہوتے ہیں, بچے اسکول میں ہوتے ہیں, ہم گھر میں تنہا ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھی یعنی غلطی سے بھی کیا ہمارے ذہن میں یہ سوچ آتی کہ اچھا کوئی بچے نہیں ہے گھر میں, چلو پانی پی لو, کبھی آتی ہے ایسی سوچ؟ کیونکہ ہم روزہ کس کے لیے رکھ رہے ہیں ہم جانتے ہیں, جس کے لیے رکھ رہے ہیں وہ جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم تو وضو کرتے ہوئے ایک بوند بھی اپنے اندر نہیں جانے دیتے, ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو کتنا, یعنی یہ خیال کتنی ہم کو تقویت دیتا ہے نا, یہ خیال ہم کو کتنی گناہوں سے روکتا ہے, یہ خیال ہم کو کتنی برے کاموں سے, بری باتوں سے روکتا ہے کہ ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے, وہ ہمارے ساتھ ہے. تو وہ اپنے علم اور قدرت اور ربوبیت کے اعتبار سے اس نے ہمارا احاطہ کر رکھا ہے, وہ ہم کو گھیرے ہوئے, ہم کو جانتا ہے, ہم کو دیکھ رہا ہے, اور ہم نہیں جانتے کہ اس کا دیکھنا کیسا ہے. اس کے علم اور قوت کے اعتبار سے تو ہے ہی ہے, لیکن ہم نہیں جانتے. بیک وقت جیسے ہم کہتے ہیں کہ چاند ہمارے ساتھ ہے, جبکہ وہ تو آسمان پر ہے, اور اللہ تعالیٰ تو یعنی وہ اس کی کرسی ہر چیز پر چھائی ہوئی, تو سبحان اللہ, وہ ہمارا رب کیسا ہوگا, ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے. تو سبحان اللہ, وہ بیک وقت آسمان پر بھی ہے, استوا علی العرش بھی ہے, اور بیک وقت ہمارے ساتھ بھی ہے. ٹھیک ہے, جیسے ایک اور حدیث ہمیں پتہ چلتی ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا قام احدکم الى الصلاه فلا يبصقن قبل وجهه ولا ان يمينه فان الله قبل وجهه ولكن ان يساره او تحت قدمه, متفق علیہ حدیث ہے. تو میں سے جب کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہو, تو وہ اپنے سامنے نہ تھوکے اور نہ ہی اپنی دائیں طرف تھوکے, اس لیے کہ اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے, وہ اپنی بائیں طرف تھوک لے یا پھر پاؤں کے نیچے. تو قبل وجہ کا لفظ آیا, یعنی اپنے سامنے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ, اور اللہ ہی کی ملکیت ہے مشرق و مغرب, پس تم جدھر بھی رخ کرو گے یا رخ پھیرو گے, اللہ کا چہرہ اسی طرف ہے. سبحان اللہ. ابھی حدیث سے پتہ چلا, اوپر کی حدیث سے, کہ تم جب نماز میں ہوتے تو اپنی نہ دائیں طرف تھوکو نہ سامنے تھوکو, کیونکہ اللہ تمہارے سامنے ہے, یہ اللہ کا چہرہ ہے. اور اس بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ فین یمین ہی ملکا, اس لیے کہ اس کی دائیں طرف فرشتہ ہوتا ہے. تو دائیں سمت جو ہے وہ افضل ہے, لہٰذا بائیں سمت تھوک دو, لیفٹ سائڈ تھوک دو. یہ زیادہ مناسب یہ ہے, جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے رومال میں تھوک لو اور اس کو زائل کر دو. تو بائیں طرف تھوکے یا قدم کے نیچے. آدمی اگر مسجد میں نماز پڑھ رہا ہو تو علماء فرماتے کہ وہ کپڑے یا رومال وغیرہ میں تھوک کر اسے رگڑ دے, یہاں تک کہ اس کی صورت ہی ختم ہو جائے. اور اگر وہ مسجد میں دیوار کے قریب نماز پڑھ رہا ہو اور بائیں طرف کی دیوار چھوٹی ہو, تو اس صورت میں وہ مسجد سے باہر اپنی بائیں طرف تھوک سکتا ہے, اگر کسی گزرنے والے کو تکلیف نہ ہوتی ہو تو. اب دیکھیں کہ اب یہاں جو حدیث میں کیا پتہ چلا ہے کہ نماز میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہوتا ہے. سبحان اللہ, یہ چیز آپ دیکھیں انسان کو کتنا یعنی کتنا آنرڈ فیل کرواتی ہے نا. یعنی ہم اپنے آپ کو کتنا خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ اچھا ہم نماز پڑھ رہے تو اللہ ہمارے ساتھ ہے, اتنا نزدیک ہے اللہ سبحان تعالیٰ. اتنے اللہ تعالیٰ کے قربت کے احساس کو آپ امیجن کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. تو پاسبل ہے کہ نہیں, کہ ممکن ہے کہ ایک چیز اعلی بھی ہو اور وہ آپ کے سامنے بھی ہو. اگر آدمی دن کے شروع میں سورج کی طرف منہ کرے تو سورج اس کے سامنے ہوگا, حالانکہ وہ تو آسمان پر ہوتا ہے. اگر دن کے آخر میں اس کی طرف منہ کرے تو وہ پھر بھی اس کے سامنے ہوگا, حالانکہ وہ آسمان میں ہوتا ہے. تو اگر یہ کچھ مخلوق میں ممکن ہے تو خالق کے لیے بلا شک اور بطریق اولا ممکن ہوگا, یہ ممکن ہے. اور تیسری چیز, اگر اسے مخلوق میں ناممکن بھی تسلیم کر لیا جائے تو یہ خالق کے لیے ناممکن نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہو سکتا مخلوق کے لیے کوئی چیز پاسبل نہ ہو کہ بیک وقت وہ ایک جگہ اوپر بھی بیٹھا ہو اور سامنے بھی موجود ہو, کیونکہ وہ مخلوق ہے. لیکن خالق کے لیے تو کوئی بھی چیز ناممکن ہی نہیں ہے کہ وہ استوى على العرش بھی ہو, وہ اپنی ذات میں عالی ہے, علو ہے, اور ساتھ بندے کے سامنے بھی ہے. کیونکہ جملہ صفات, جو بھی صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی مثال کسی انسانوں میں مخلوق میں نہیں ہو سکتی. لیکن اس حدیث سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جیسے نماز آج کل اگر دیکھا جائے تو روٹین جیسی بن گئی. آج کل ہم اتنے بزی ہیں, اصل میں آپ لوگ خود بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ مجھے تو خود یہ بات محسوس ہوتی ہے اور اپنے اندر ایک کمی سی محسوس ہوتی ہے کہ پہلے جو ایک کنسنٹریشن ہوتا تھا کسی بھی کام میں, چاہے وہ گھر کا کام ہو یا کوئی دین کا کام ہو یا کسی چیز کا مطالعہ ہو, یعنی ہم خود اپنا سوچ سکتے ہیں کہ کوئی کتاب کا پہلے ہم مطالعہ کرتے تھے تو اس میں ایسے غرق ہو جاتے تھے. لیکن اب موبائل کی وجہ سے آپ دیکھیں کتنے ڈسٹریکشن ہیں نا. یعنی آپ کتاب پڑھتے رہتے ہیں, آپ کو اچانک پھر اچھا ارے فلاں کو میسج کرنا تھا, ارے فلاں کو ہم نے میسج کیا تھا اس کا جواب آیا ہوگا, یا پھر کوئی ہماری رنگ ٹون ہو جاتی ہے اور کسی کا فون آ رہا تھا. پہلے زمانے میں اتنے فون بھی نہیں آتے تھے کیونکہ ایک تو بل بہت زیادہ فون کا آتا تھا, ہر ایک کے پاس فون اویلیبل یا اس کا ایکسیس بھی موجود نہیں تھا, اور دوسری بات یہ کہ فون کو آپ کو ڈائل کرنا پڑتا تھا اور پھر ہر گھر میں فون نہیں ہوتا تھا. اب تو ہر ایک کے پاس موبائل ہے اور انٹرنیٹ کی وجہ سے فری کالنگ ہو گئی ہے نا. تو صرف ایک مطالعے پر سے ہی آپ ایزیوم کر لیں, جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جن کو کتابیں پڑھنے کی عادت ہوگی. مجھے بہت زیادہ ہے عادت کتابیں پڑھنے کی, یعنی سب سے بہترین مشغلہ جو ہے مجھے, الحمدللہ میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شوق دیا, اور مجھے امید ہے آپ کو بھی شوق ہوگا. تو پہلے جو کتابیں پڑھتے تھے تو بعض لوگوں کا, تو شروع میں جب بچپن کا زمانہ تھا تو ہمارے تو ابو ہم کو ہمارے اوپر پابندی لگا دیتے کہ کھانا کھاتے کھاتے بھی کتابیں پڑھ رہے ہوتے تھے, سوتے وقت بھی کتابیں پڑھ رہے ہیں, ایون روٹی بناتے بناتے بھی کتابیں پڑھتے تھے. کہ جتنی دیر میں روٹی توے پر ہوتی تھی اور جو ایک روٹی بیل کر رکھ لیتے تھے پہلے ہی, اور وہ سیکھنے تک کے جو خالی وقت ہوتا تھا اتنے ٹائم میں بھی کتاب پڑھ رہے ہوتے تھے. اتنا کریز تھا کتابیں پڑھنے کا. اب تو خیر چلا گیا, وہ اتنا وقت رہا ہی نہیں ہے اور نہ اب روٹی بنانا ہوتی ہے. بہرحال تو اب اگر آپ کتاب کا مطالعہ کرنے بیٹھی ہیں تو اب وہ کنسنٹریشن نہیں رہا, اب وہ اتنے ویسا انہماک سے آپ مطالعہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس موبائل آ گیا ہے, اتنا ڈسٹریکشن ہے آپ کے پاس بہت زیادہ. ہم میں سے ہر کوئی اس بات کو ایگری کرے گا مجھے لگتا ہے. تو آپ بتائیے کہ نماز جو کہ اللہ اور بندے کے بیچ ایک تعلق ہے, نماز یعنی جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو ایکچولی وہ اللہ تعالیٰ سے ہے نا راز و نیاز کر رہا ہوتا ہے نا, باتیں کر رہا ہوتا ہے یا اللہ کی یاد میں کھڑا ہوتا ہے. تو نمازی بھی اب ویسے پہلے کی جیسی نہیں رہی, لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو یعنی اس صفت معیت ہے اس کو اگر آپ سامنے رکھتے ہیں تو الحمدللہ بہت حد تک آپ کی نمازوں پر اس کا اچھا اثر پڑ سکتا ہے. کہ اگر آپ یہ سوچ رہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہے, اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہے, آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہے, آپ اللہ تعالیٰ سے بات چیت اور راز و نیاز کر رہے ہیں, تو یہ چیز آپ کو ڈسٹریکٹ ہونے سے بچا سکتی ہے اور آپ کا کنسنٹریشن نماز میں بہت زیادہ انوالو کر سکتی ہے, رکھ سکتی ہے. کیونکہ اب تو ہماری نمازیں بھی ایسی ہو گئی, جیسے کہ مجھے وہ شعر اسی لیے بہت اچھا لگتا ہے کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے سنماش نہ تجھے کیا ملے گا نماز میں. یعنی اتنی فکر و پریشانیاں, اتنے ڈسٹریکشنز, اتنی سب ہم نے اتنے جھمیلے پال رکھے ہیں, اتنے ہمارے کانٹیکٹ ہو چکے ہیں کہ سجدے میں بھی دنیا کا ہی خیال باقی رہتا ہے, ساری فکریں، ساری پریشانیاں، ساری پرانی یادداشتیں نماز میں آتی ہیں ہم کو. تو اس حدیث سے پھر ہمیں جو فائدہ مل سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، تو اس اعتبار سے یہ حدیث ہمیں یہ فائدہ دیتی ہے کہ جو ہمیں ایک ادب سکھاتی ہے، جو ہمیں ایک نماز میں دل لگانا سکھاتی ہے، اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ ہم کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے سامنے ہے، اللہ میرے سامنے ہے. تو یہ چیز ہماری خشیت میں اضافہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی حیبت ہمارے دلوں میں پیدا کرتی ہے، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کی صفت مائیت سے ہم کو یہ پھر فائدہ ہو سکتا ہے کہ ہماری نمازیں مزید بہتر سے بہتر ہو سکتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی صفت علو اور دیگر صفات، ایک جو حدیث یہاں پیش کی گئی ہے 14 نمبر پر، وہ حدیث ہے جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تہجد کے وقت یا پھر صبح کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم رب السماوات السبع والارض ورب العرش العظیم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والانجيل والقرآن، اعوذ بك من شر كل دابة انت آخذ بناصيتها، انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت ظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. مسلم کی حدیث ہے. اے اللہ، ساتوں آسمان اور زمین کے رب اور عرش عظیم کے رب، ہمارے ہر چیز کے رب، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے، سبحان اللہ، اتنی بہترین دعا لگتی ہے یہ. جب یہ دعا پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اور احساس ہوتا ہے دل میں کہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے، تورات، انجیل اور قرآن کو اتارنے والے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور ہر جانور کے شر سے جس کی پیشانی کو تو پکڑے ہوئے ہے. تو اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، تو آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں، تو ظاہر ہے، تیرے اوپر کوئی چیز نہیں، اور تو باطن ہے، تیرے آگے کوئی چیز نہیں. سبحان اللہ، میرا قرض ادا فرما دے اور مجھے فقر و فاقہ سے بے نیاز کر دے. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت دعا ہے. اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی عظمت کا ہم کو کیسے بہترین طریقے سے احساس دلائے گئے یہاں پر. بھلا یہ دعا پڑھ کر کوئی شرک کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ، کوئی بھی نہیں. اسی لیے علامہ اقبال کا جو ایک شعر جو پڑھا جاتا ہے وہ شرک پر مبنی ہے، وہ شعر ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت بتائی کہ انت الاول فلیسا قبل کا شیء، تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے. تو اس میں علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا، مجھے نہیں پتا کون سی والی ان کی کتاب میں ہے، لیکن وہ شعر بہت مشہور ہے جو رسول اکرم کی تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے. کہ کیا شعر ہے، ابھی زبان پر تھا اور ابھی اچانک. جی، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی یاسین وہی قرآن وہی تہا. تو آپ یاسین قرآن تہا آپ رسول اللہ کو نہیں کہہ سکتے، نعوذ باللہ. تو نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، اول تو صفت اللہ تعالیٰ کی ہے، رسول اکرم کیسے اول ہو سکتے ہیں؟ آخر تو اللہ کی ذات پر ختم ہے ہر چیز، اس کے اوپر کوئی نہیں ہے، تو رسول اکرم آخر کیسے ہو سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود ایک انسان تھے اور اللہ کے بندے تھے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا وہ شعر شرک پر مبنی ہے. جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے آپ کو مخلوق کو نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو اول اور آخر کی جو صفت ہے وہ کسی مخلوق کے لیے نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک عظیم حدیث ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اظہار کیا ہے، اور یہ کہہ کر وسیلہ پیش کیا ہے کہ اللہم رب السماوات السبع والارض ورب العرش العظیم، ربنا ورب کل شیء. یعنی ایک تو خصوصیت کے ساتھ اور عمومیت کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ تو زمین اور آسمان کا رب ہے خاص طور سے، لیکن باقی سب کا بھی رب ہے. جتنی چیزیں دنیا میں ہیں یا دنیا سے باہر ہیں، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں تمام کی تمام، ان سب کا رب کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تاکہ کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ اچھا فلاں چیز کا تو رب ہے یا فلاں چیز کا نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو خاص طور پہ وہ بھی، خاص خصوصی چیزوں کا بھی رب ہے اور عمومی چیزوں کا بھی وہی رب ہے. اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، انما امرت ان اعبد رب هذه البلد الذي حرمها وله كل شيء، مجھے تو صرف حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے محترم بنائے ہیں، اور ہر چیز اسی کی ہے. یعنی بتا دیا گیا کہ ٹھیک ہے، اس شہر کا تو رب ہے اللہ تعالیٰ، لیکن باقی سب چیزیں بھی اسی کی ہیں، اسی کی ملکیت ہیں. صرف حرم یعنی مکہ ہی اس کا نہیں ہے، بلکہ باقی پوری دنیا سے باہر کی چیزیں سب اللہ تعالیٰ کی ہیں. تو کسی کو گمان نہ رہے کہ اچھا ٹھیک ہے صرف یہ اسی شہر کا رب ہے، نعوذ باللہ، نہیں. فالق الحب والنوى، سبحان اللہ، واقعی میں یعنی ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں. دل چاہتا ہے کہ ہم زمین پر سجدہ ریز ہو جائیں کہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا کہ کسی انسان کے بس میں ہے کہ وہ کسی دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر اس سے درخت نکال سکے، کسی چیز کو گرو کر سکے. ساری سائنس بیکار اور بے فائدہ ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب تک بارش نہیں برسیں، ایون بارش بھی برس جائے تب بھی اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو وہ دانا کھل نہیں سکتا، پھوٹ نہیں سکتا، پھٹ نہیں سکتا اس سے نکلنے کے لیے، پودا نکلنے کے لیے، جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہے کہ نہیں. تو کھیتی کا جو اصل دانا ہوتا ہے اور درختوں کی گٹھلی ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دانے کو بھی پھاڑتا ہے اور گٹھلی کو بھی، سبحان اللہ. جبکہ دیکھیں وہ دانا یا وہ گٹھلی خشک ہوتی ہے، جس میں کوئی نمو نہیں ہوتا، کوئی پانی کی ذرا سی بھی اس میں کوئی گنجائش ہوتی ہے، کتنی سوکھی ہوتی ہے گٹھلی، لیکن اسے اللہ تعالیٰ پھاڑتا ہے کہ اس سے درخت اور کھیتیاں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی قدرت کاملہ کا نتیجہ ہے، یہ انسانوں میں سے کسی کے بس کا روگ نہیں ہے. انسان چاہے کتنی بھی طاقت حاصل کر لے، کتنا بھی پاور اس کے پاس آ جائے، لیکن اس کے اندر کسی دانے اور گٹھلے کو پھاڑنے کی سکت نہیں ہے، سبحان اللہ. صرف اللہ تعالیٰ ہی یہ کر سکتا ہے، سبحان اللہ. کیسا ہے وہ ہمارا رب اور کیسا ہوگا وہ ہمارا رب، آپ سوچیں. تو کہ پھر ساری تعریفیں، سارے سجدے، سارے شکر کے کلمات کس کے لیے ہونے چاہیے؟ اسی رب عظیم کے لیے، اسی خالق کل شین کے لیے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف فرماتے ہیں، والانجیل والقرآن، یعنی نازل کرنے والے ہیں قرآن اور انجیل اور قرآن کا. پہلے انجیل کا لفظ ہے، پھر قرآن کا لفظ ہے، تورات انجیل اور قرآن، سوری، منزل التوراتی والانجیل والقرآن. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ اسم شریعت کے اعتبار سے، یہ تو زمان و مکان کے بارے میں بتایا گیا کہ تمام چیزوں کا رب، کائنات کا رب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، جو گٹھلی کو پھاڑتا ہے اور دانے کو نکالتا ہے. اس کے بعد کتابوں کا ذکر آیا ہے، اور یہ سب کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، یعنی تورات بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، قرآن بھی، انجیل بھی، سبھی کتابیں ون بائی ون. تو موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی گئی، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا گیا. اور یہ صریح نص ہے، یہ آیت، یہ اس بارے میں سورہ مائدہ میں بھی ہم کو ملتا ہے کہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی و نور، یقیناً ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور نور ہے. اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ہدی للناس وانزل الفرقان، اس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب اتاری ہے، وہ ان کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے ہو گزری ہیں، اور اس نے اس سے پہلے اتاری ہے تورات اور انجیل، جو لوگوں کے لیے ہدایت تھی، اور اس نے فرقان نازل کیا، اتارا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتابیں ساری اللہ کی طرف سے تھیں اور ہیں، قرآن ہمارے پاس موجود ہے، جبکہ تورات اور انجیل میں تحریف ہو چکی ہے، لیکن اتری تھی وہ اللہ کی طرف سے، لیکن قرآن ہی میں تورات اور انجیل کو جمع کر دیا گیا ہے. پھر اس کے آگے رسول اکرم فرماتے ہیں اعوذ بک من شر نفسی، میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اس سے یہ بھی معلوم ہوا ہم کو کہ انسان کا اپنا نفس، یعنی شر اس میں موجود ہے، ہمارے نفسوں میں ہی شر موجود ہے، یہ چھپا ہوا ہے. اس لیے ہم کو ہمیشہ اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے. جیسے کہ ہم وہ دعا بھی پڑھتے ہیں نا صبح شام کے اذکار میں کہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عینی، کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، کیونکہ وہ ایک لمحے کے لیے اگر میں اپنے نفس کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو تو وہ تو مجھے لے ڈوبے گا، ہے نا. اور قرآن میں اس کی دلیل ہم کو ملتی ہے، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں نا کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، یقینا نفس برائی کا حکم دیتا ہے. تو نفس، تین قسم کے نفس ہم نے پڑھے ہیں نا قرآن میں، کون کون سے نفس ہے بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ ایک تو یہی نفس ہے، یہ نفس امارہ الف سے ہے، یہ امارہ امر دینے والا، حکم دینے والا، نفس لوامہ ملامت کرنے والا نفس، اور نفس مطمئنہ. سبحان اللہ، بہت اس کی خوبصورت ڈیفینیشن ہے کہ جو اپنے نفس امارہ کو چھوڑ دیتا ہے اور نفس لوامہ کی بات مانتا ہے تو اس کا نفس نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اس پر ایک بہت اچھا، ہم لوگوں نے کئی سال پہلے ہمارے انسٹیٹیوٹ پر ارینج کیا تھا پروگرام، کہ ہم اپنے نفس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اور نفس ہمیں کس طرح شر پر اکساتا ہے. دو دن کا ورک شاپ تھا, کبھی موقع رہا تو انشاءاللہ اس کو کریں گے یہاں پر, یا اور ساتھ میں آن لائن والوں کو بھی لے لیں گے انشاءاللہ. تو نفس کی کئی اقسام ہیں, لیکن نفس دو قسم کا ہوتا ہے, نفس مطمئنہ اور نفس شریرہ جو کہ برائی کا حکم دیتا ہے, اور ایک نفس لوامہ بھی ہے جسے بعض علماء نے نفس کی تیسری قسم بتائی ہے. ایکچولی نفس لوامہ الگ سے ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے, لیکن ایک کاؤنٹ ہے اس کا بھی, کیونکہ نفس تو دو ہی قسم کا ہوتا ہے, ایک تو شریر اور ایک مطمئن, لیکن بیچ میں جو ہمارا وہی جو ضمیر ہوتا ہے, یعنی ہمارا جو اچھا نفس ہوتا ہے وہ ہم کو برے کاموں پر ملامت کرتا ہے, تو وہ ملامت کرنے والا نفس کو ہی نفس لوامہ کہا گیا ہے. تو یہ نفس نفس مطمئنہ اور نفس شریرہ کا وصف, یعنی نفس مطمئنہ بھی آپ کو ملامت کرتا ہے, نفس شریرہ بھی. اس بنا پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ, سورہ قیامہ میں آتا ہے, اور میں قسم اٹھاتا ہوں نفس لوامہ کی. یعنی جب آپ کو آپ کا نفس امارہ برے کاموں کا حکم دے گا تو نفس لوامہ آپ کو ملامت کرے گا کہ نہیں یہ نہ کرو یہ برا کام ہے, اور پھر آپ کا نفس نفس مطمئنہ بن جائے گا. یہ نفس مطمئنہ ہی ایکچولی آپ کو ملامت کرتا ہے اور آپ کو کسی بھی برے کام سے روکنے کی ترغیب دیتا ہے. تو اسی لیے کہا گیا کہ اعوذ بک من شر کل نفسی, تو اس سے مراد برائی کا حکم دینے والا نفس ہے, کہ میں اپنے ہر نفس کے ہر شر سے اے اللہ تعالیٰ تیری پناہ میں آتی ہوں. ومن شر کل دابۃ انت آخذ من ناصیتہا, زمین پر چلنے پھرنے والی ہر چیز دابہ, یہاں تک کہ اپنے پیٹ کے بل رینگنے والی چیزیں بھی اسی حدیث میں اسی جملے میں داخل ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتا ہے واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ, اور اللہ ہی نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا فرمایا ہے, پھر ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں. اور سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, اور زمین میں چلنے پھرنے والی ہر چیز کا رزق اللہ کے ذمے ہے. اب یہاں پر تمام وہ جاندار جو زمین پر چلتے ہیں, تو بعض جانور پیروں پر چلتے ہیں, بعض اپنے پیٹ پر چلتے ہیں, اور بعض جاندار دراصل شر پھیلانے والے ہوتے ہیں, شر میں مبتلا کر دیتے ہیں. تو بعض جانداروں میں, بعض جانوروں میں خیر بھی ہوتی ہے, شر بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں رسول اکرم کے ہر چیز, یعنی جو اللہ تعالیٰ ہی کی پکڑ میں ہے نا سب چیز, بناسیتی ہے ناسی انت آخذ بناسیتی ہے, یعنی سر کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے پیشانی, سر کے اگلے حصے کی جو تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہی اونٹ اور اس جیسے دوسرے جانوروں کو چلایا جاتا ہے. یا بعض کہتے ہیں کہ یعنی جو سر کا اگلا حصہ ہوتا ہے اس کو مخ بھی کہتے ہیں, اسی میں صلاحیتیں ہوتی ہیں ساری, یعنی اگلے حصے میں ہی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں, دماغ کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے. تو لہٰذا یعنی شر یہاں سے بھی پھوٹ سکتا ہے, لہٰذا اللہ تعالیٰ ہی کی پکڑ میں سب کچھ شر کا, وہی روک سکتا ہے اس شر کو ہم سے. اس لیے دعا کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سے, انت الاول فلیس قبلک شیء, اللہ کے نام ہے الاول, جس کی تفسیر میں رسول اکرم نے اس طرح فرمائی ہے کہ تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی. کچھ لوگ جو کہ باطل فرقے ہیں, یہ باطل نظریات والے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں, جو فلاسفہ تھے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ قدیم کے نام سے موسوم کرتے ہیں, لیکن قدیم اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں شامل نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ موسوم کرنا جائز نہیں ہے. اور یہ بحث ایک زمانے میں بہت چلی, جس کو علم الکلام کہتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بحث و مباحثہ کرنا, جب عقل انسان عقل کے گھوڑے بہت دوڑاتا ہے اور اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھنے لگتا ہے کہ میں بہت عقل مند ہوں, تو اس طرح سے وہ یعنی فلاسفی کہنے لگتا ہے, اپنے آپ کو فلاسفر بھی کہتا ہے. تو اللہ کی ذات قدیم ہے یا نعوذ باللہ حادث ہے یا جو بھی ہے, بہرحال یہ ایسی بحثوں میں لوگ پڑ گئے تھے ایک زمانے میں, جس کو علم الکلام کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو قدیم کیسے کہہ سکتے, اس کا مطلب نعوذ باللہ اس سے پہلے کچھ نہیں تھا, تو ایسا کہہ ہی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کو. البتہ اس کے ساتھ اس کے بارے میں خبر دینا جائز ہے. تو قدیم میں ایک نقص ہے, اور وہ یہ بھی کہ کبھی کوئی چیز کسی نسبت سے بھی قدیم ہو سکتی ہے. کیا آپ نے یہ بات سنی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنا ہے، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، اور ہم نے چاند کی کئی منزلیں مقرر کی ہیں یہاں تک کہ وہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی قدیم شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو قدیم شاخ حادث ہے مگر وہ اپنے ماں باپ کی نسبت سے قدیم ہے، یعنی جب آپ قدیم کہیں گے تو اس کا اپوزٹ حادث بھی آئے گا، قدیم مطلب بہت پرانا، حادث مطلب نیا۔ تو لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ کو یہ نام نہیں دے سکتے، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وہی اول ہے، وہی آخر ہے۔ وَأَنْتَ ظَاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، ظاہر ظہور سے جو کہ علو سے عبارت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَسْتَعُوا أَنْ يَظْهَرُوا وَمَسْتَعُوا لَهُ نَقَبَا، بس وہ نہ تو اس پر چڑھنے کی طاقت رکھیں گے نہ نقب لگانے کی۔ تو اس جگہ یظہرو یعلو کے معنی میں ہے، نعوذ باللہ آپ یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے، تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ جو وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے، جو بہت سے لوگ اس کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فلاں چیز اللہ تعالیٰ کی مظہر ہے، یا اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں میں بستا ہے، یا انسان کا نفس کیا ہے، من عرفت نفس فقد عرفت ربا، وہ ایکچولی یہ صوفیوں کا جملہ ہے، وہ کوئی حدیث نہیں ہے، یا پہاڑ میں شجر میں، ہر جگہ پھر نعوذ باللہ خدا نظر آنے لگتا ہے کہ ہر جگہ اللہ موجود ہے، یہ والا جملہ کہ ہر چیز میں اللہ کا مظہر موجود ہے نعوذ باللہ، یہ جملہ یہ صحیح نہیں ہے۔ تو ظاہر کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں نظر آ رہا ہے، یا ہر چیز، آپ دیکھیں اللہ کی نشانیاں ہر جگہ ہیں لیکن اللہ ہر چیز میں ہے یہ نہیں کہہ سکتے نعوذ باللہ۔ تو ظاہر کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز اس کا جلوہ نظر آ رہا ہے، اس کو ظاہر ہے، نہیں نعوذ باللہ۔ تو وہ اپنی آیات قدرت کے ساتھ ظاہر، یہ اس کی تفسیر کرنے کے وہ اپنی آیت قدرت کے ساتھ ظاہر ہے غلط ہے، اس لیے کہ رسول اکرم سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے کلام کی تفسیر کوئی نہیں جانتا۔ تو آپ نے اس کی تفسیر کرتے فرمایا کہ تیرے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز سے اوپر ہے۔ تو کیسے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ وہ ہم نہیں جانتے، اس کی کیفیت ہم نہیں بیان کر سکتے، لیکن آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہر چیز میں اللہ موجود ہے۔ اسی یہی سوچ کی وجہ سے تو لوگوں نے ایک تو وحدت الوجود کا عقیدہ ایجاد کیا، اور دوسرا آپ دیکھیں جو نان مسلم ہیں، جو مشرق ہیں، ان کو ہر جگہ کیا نظر آتا ہے، ان کا دیوتا ہر پتھر کو پوجنے لگتے ہیں، ہر شجر کو پوجنے لگتے ہیں، ہر چیز میں نعوذ باللہ خدا تلاش کر لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اس کی تفسیر ویسی ہے جیسے کہ اللہ تعالی کے لائق ہے اور اللہ کے رسول نے جو ہم کو بتا دیا۔ تو یہاں پر علو کے معنی میں، یظہرہ یا علو کے معنی میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ تیرے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، یعنی یظہرہ مطلب اس سے بلند، اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز سے اوپر ہے، یہ بات، یہ معنی ہے آئیں گے اس کے۔ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اللہ کے سوا کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی تدبیر نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی بھی کسی چیز کے ساتھ منفرد نہیں ہے، کوئی ایک بھی اللہ تعالیٰ پر مخفی یعنی چھپا ہوا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا لَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، یعنی تیرے سامنے کوئی بھی چیز حائل نہیں ہو سکتی، تیرے سامنے کوئی بھی چیز مانی نہیں ہو سکتی، یعنی رکاوٹ نہیں ہو سکتی، اور کسی کی بے نیازی اسے تو اس سے فائدہ نہیں دے سکتی، سبحان اللہ۔ یعنی یہاں پر باطن کا یہ مطلب نہیں لینا کہ جیسے ایک اور باطل نظریات کے جو حامی لوگ ہیں، جو باطنی فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک ظاہری معنی ہے، ایک باطنی معنی ہے، اور قرآن کو بھی وہ اسی پر کرتے ہیں اور اپنی من مانی تفسیر کرتے ہیں قرآن کے باطنی معنی لے کر، کہتے ہیں کہ اس کا ایک ظاہری معنی ہے شاید، کا ایک باطنی معنی ہے، اور وہ جو ہمارے علماء ہیں کہتے ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں باطنی معنی، ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز نہیں ہے جس کے سامنے یا جس کی، یعنی جو بھی کوئی تدبیر کرتا ہے، جو بھی کوئی چالے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، وہ بالکل یعنی یکتا ہے، یگانا ہے، اور کوئی چیز بھی یا کوئی بھی اللہ سے چھپا نہیں رہ سکتا، نہ کوئی کام نہ کوئی پرسن، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا، اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو یہ معنوں میں ہے۔ تقدی الدین، یہاں پر قرض سے نجات کی دعا کی کہ قرض، ہمارا قرض دور فرما دے، یا جو بھی واجب الامر ہم پر، جو بھی چیزیں ہم پر قرض ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر احکامات ہیں، فرائض ہیں، ذمہ داریاں ہیں، یا مال ہے، یا حق ہے، یا کوئی خدمت کسی سے لی تھی اس کا حق ادا نہ کیا، تو اس کو بھی قرض سے ہی موسوم کیا جاتا ہے، چاہے وہ غیر معجل ہی کیوں نہ، یعنی پیسے ہی نہیں ہیں بلکہ اور دوسری چیزیں بھی ہیں، تو وہ تمام چیزیں اللہ تعالی ہم سے ادا کروا دے، یعنی ہم کو ہم سے دور فرما دے وہ سارے قرض جو حق ہے دوسروں کے، وہ ہم سے ادا فرما دے۔ وہ اغنی من الفقر، فقر خالی ہاتھ ہونے کو کہتے ہیں، فقر و فاقر ایکچولی یہ ہم جانتے ہیں کہ بہت تکلیف دہ چیز ہے، اس سے انسان پریشان ہو جاتا ہے، قرض کے باعث اس کو بعض اوقات ذلت اور رسوائی بھی ہوتی ہے، یا مقروض آدمی دوسروں کے سامنے شرمندہ بھی ہو جاتا ہے بیچارہ، یا ذلیل بھی ہوتا ہے، اور فقر بے بس بھی کر دیتا ہے انسان کو، یعنی وہ سکون سے اور آرام سے دوسرے کام نہیں انجام دے سکتا۔ بعض اوقات یہی فقر انسان کو غلط کاموں کی طرف بھی لے جاتا ہے، ناجائز کاموں کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ تو اسی لیے اس سے بچنے کی دعا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو قرض ہے وہ ادا فرما دے، ہم کو فقر اور تنگ دستی سے بچا، ہم کو قرض سے پاک کر دے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ تین لوگوں کا واقعہ جو راستے سے گزر رہے تھے اور پناہ لی انہوں نے بارش کی وجہ سے غار میں، تو غار کا راستہ بند ہو گیا اور سب نے اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ پکڑا۔ اس میں سے ایک آدمی اپنے چچا کی بیٹی پر یعنی کچھ نظر رکھتا تھا اور اس کا برا ارادہ تھا، مگر وہ اسے مسلسل انکار کرتی رہی۔ آخر جب ایک سال وہ بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تو اس سے مالی تعاون کا مطالبہ کیا، لیکن وہ اس سے مسلسل انکار کرتی رہی۔ لیکن جب وہ یعنی قرض اس نے مانگا تو وہ شخص نے اپنی جو بھی اس کی جنسی تسکین تھی اس کی شرط رکھ دی۔ اب چونکہ وہ ضرورت مند کے لحاظ اس کی شرط اور تسلیم کر لی وہ لڑکی نے۔ پھر جب اس نے اس کے ساتھ یعنی تنہائی میں وہ ملاقات ہوئی تو کہنے لگی لڑکی کہ اللہ سے ڈر اور میری عزت اور آبرو کو پامال نہ کر۔ چونکہ یہ بات اس عورت کے لڑکی کے دل سے نکلی تھی تو اس کا ایک الگ ہی اثر ہوا اس آدمی پر اور وہ اس سے الگ ہو گیا۔ تو اس آدمی نے اس وقت کیا وسیلہ مانگا تھا دعا میں کہ اے اللہ میں اس کے اوپر سے اٹھ گیا حالانکہ میں اس سے بڑی محبت کرتا تھا۔ تب یہاں اصل میں یہاں مؤلف نے یہ حدیث اس لیے لائی ہے کہ فقر و فاقہ انسان کو بعض اوقات گناہ پر یا برے کاموں پر بھی مجبور کر دیتا ہے۔ یعنی وہ خاتون کیوں اپنی عزت کو نیلام کرنے پر آمادہ ہو گئی؟ کیونکہ مجبور ہو گئی تھی بھوک کی وجہ سے۔ تو بعض مفسرین کہتے کہ وہ ایک سال تک یعنی اسی طرح فقر و فاقہ میں گزارا کرتی تھی، آخر کار مجبور ہو گئی۔ تو اسی لیے آپ نے رسول اکرم نے دعا کی ہے کہ اغنینی من الفقر، تو اپنے رب سے فقر سے بے نیاز کرنے کی درخواست کی، اس لیے کہ اس کے نتائج برے ہو سکتے ہیں۔ تو وہ اسماء اور صفات جن میں جو یہ احادیث میں آئے ہیں، الاول الاخر الظاہر والباطن، اولیت آخریت علو عموم ربوبیت، یعنی اس میں تمام اللہ تعالی کی قدرت کمال رحمت اور حکمت سب کو شامل ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ پیش کرنا، نفس کے شر سے ہمیں خبردار رہنا، یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے قرض کی ادائیگی اور فقر و فاقہ سے بے نیازی کی دعا کرنا، اور اس سے اصل میں اس حدیث سے انسان کے ذوف کو بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا کمزور ہے، کتنا بے بس ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے حدیث میں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کریں گے تو ہم کو یہ سب سپورٹ حاصل نہیں ہوگا۔ اور جبکہ رسول اکرم نے حالانکہ قرض سے ادائیگی کی دعا کی ہے اور فقر و فاقہ سے بے نیاز رہنے کی بھی دعا کی ہے، لیکن ساتھ میں یہ دعا بھی ہم کو ملتی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھنا۔ آپ نے تراویح میں اکثر یہ دعا سنی ہوگی نا، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا وحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ۔ تو یہاں پر ایکچولی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے کہ مسکین سے مراد دراصل توازو اور انکساری ہے، یا حد سے زیادہ پیسہ بھی انسان کو بعض اوقات اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا کیا فائدے ملے کہ ایک تو ہم کو اپنے نفس کے شر سے خبردار رہنا چاہیے، ہمیں نفس کبھی بھی بہکا سکتا ہے، برائی پر اکسا سکتا ہے، لہٰذا ہم کو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے نفس کے شر سے بچائے، اور جیسے وہ بھی دعا دیں کہ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، ہے نا۔ اور پھر دین کی تعظیم کرنا، اور جس قدر ممکن ہو سکے قرض سے بری رہنے کی کوشش کرنا یا قرض کو ادا کرنے کی کوشش میں لگے رہنا اگر قرض ہو تو، اور مال کمانے اور خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا یعنی اعتدال والا معاملہ ہو، اتنا بھی انسان بزنس میں انوالو نہ ہو جائے کہ نمازوں کی فکر نہ رہے اس کو یا فرائض بھی انجام نہ دے سکے، یا پھر خرچ کرنے میں اتنا فضول خرچ نہ ہو جائے کہ اسراف کرنے لگے اور شیطان کا بھائی بن جائے، یا فقر و فاقہ اتنا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے انسان مجبور ہو جائے. تو بہرحال جو آج ہم نے احادیث پڑھی اس سے بہت سارے ہم کو فائدے ملے یا فائدے پہنچے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی تمام صفات پر ایز اٹ از ایمان لانے والا بنائے جیسے کہ اس کا حق ہے، بغیر کسی کیفیت کے، بغیر کسی تمثیل کے، بغیر کسی تشبیہ کے اور بغیر کسی تعطیل کے. اور اللہ تعالیٰ ان احادیث اور ان صفات سے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اپنی ایسی خشیت پیدا کرے جس کی وجہ سے ہم اس کی اسی طرح تعریف بیان کر سکیں جیسے کہ اس کا حق ہے، اور اس کی اسی طرح عبادت کر سکیں جیسے کہ اس کی عبادت کے لائق ہے. آمین. تو اس کے بارے میں جو کچھ سوالات ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے، مائیت کے تعلق سے کہ اس کی کتنی قسمیں ہیں، اور اس کی دو قسمیں، ایک عام اور ایک خاص. اور یہ بھی باقی صفات کی مانند ہیں جن کی کیفیت کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، کوئی دوسرا نہیں جانتا. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.